السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين. وقال الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة. وقال تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. محترم رفقا اور احباب، سالانہ اجتماع کے مرکزی موضوع فکر آخرت کے ضمن میں اس وقت جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 9 کو موضوع بنایا گیا ہے کہ کلا بل تکذبون بالدین، کہ ہرگز نہیں بلکہ تم بدلے کے دن کو، جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو. اس موضوع کے تحت انشاءاللہ اس وقت ہم انکار آخرت کی مختلف صورتوں کو سمجھیں گے اور آخر میں انکار آخرت کے اسباب کو بھی سمجھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ انکار آخرت کی جو مختلف صورتیں ہیں انسان کے فکر و عمل پر اس کے جو مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی مختصرا سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسلام کی فکری اور نظریاتی اساسات میں بلا شبہ ایمان بالآخرت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور آخرت کا تصور دراصل جواب دہی اور محاسبے کا وہ احساس ہے کہ جو انسان کو ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور انسانی زندگی میں ساتھ ساتھ ایک بڑا زبردست انقلاب وہ بھی برپا کرتا ہے. یہ یقین کہ ایک حی و قیوم ذات انسان کے ہر خفیہ اور اعلانیہ افعال پر نہ صرف نظر رکھے ہوئے ہے بلکہ اس کے ریکارڈ بھی محفوظ رکھتی ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کتاب میں درج ہوتا ہے، اور ایک دن انسان کو اپنے عمل کی جواب دہی کے لیے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا کہ جس کی عدالت میں بلاغ انصاف ہوگا، اور اس عدالت کو دھوکہ دینا ممکن نہ ہوگا. اور یہی وہ ایمان بالآخرت ہے کہ جو انسان کو مدہوشی سے نکالتا ہے اور اپنے کردار و اعمال کے بارے میں سوچنے پر اسے مجبور کرتا ہے. گویا اخلاقی عروج اور زوال کا دار و مدار اصل میں یہ عقیدہ آخرت ہے. عقیدہ آخرت کی صورت میں انسان کے اندر ایک ایسا پہرے دار آ بیٹھتا ہے کہ جو اسے قدم قدم پر ہر چھوٹے بڑے گناہ سے روکتا ہے. تو اسی ضمن میں جو اس موضوع کے تحت ہمیں انکار آخرت کی جو مختلف صورتیں ہیں اس کو سمجھنا ہے، اس کے حوالے سے سورہ قیامہ کا درس الحمدللہ منتخب نصاب بانی محترم سے ہم نے سنا ہے، اور اس کی تفصیلات بانی محترم نے بیان کی ہے. حصہ دوم کا جو آخری درس ہے سورہ قیامہ، اس میں سورہ قیامہ کی جو پہلی آیت ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اس میں جو یہ لا ہے در حقیقت انکار آخرت کے تمام تصورات اعتراضات اور جو شکوک و شبہات ہیں اس کی نفی کر رہا. انکار آخرت کے حوالے سے بانی محترم نے اس کو تفصیل کے ساتھ اس درس میں بھی بیان فرمایا کہ دو قسمیں ہیں کہ جو پائی جاتی ہیں انکار آخرت کی. پہلی قسم کو سمجھتے ہیں کہ جس میں آخرت کا صاف انکار کیا گیا. یعنی قریش مکہ کے حالات اگر آپ پڑھیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہونے والی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور یہ کفار کا جو اعتراض ہے قرآن حکیم میں بار بار اس کو بیان کیا گیا. اس حوالے سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 35-37 میں یہ بات بیان ہوئی کہ یعیدکم انکم اذا متتم وکنتم ترابن و عظاما, کہ کیا وہ تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی مٹی ہو جاؤ گے اور چورا چورا ہو جاؤ گے, انکم مخرجون, تو تم دوبارہ نکال دیے جاؤ گے. ہائے ہاتا لما توعدون, یہ دور کی کوڑی ہے, بڑی انہونی بات ہے کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اور اس انکار آخرت کا جو پھر ایک مضر اثر وہ نکلتا ہے کہ ایک دہریت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. فرمایا کہ ان ہی الا حیاتنا دنیا نموت ونحیا, ان کا یہ قول نقل ہو رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ہم خود ہی اس میں مرتے ہیں اور خود ہی جیتے ہیں. مما نحن بمبعوثین, اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. جہاں یہ صاف انکار کفار کے اندر پایا جاتا تھا انکار آخرت کا, وہاں وقوع قیامت کے بارے میں کچھ شکوں کو شبہات بھی ان کے اندر تھے. اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 32 میں یہ شکوں کو شبہات کا بھی ذکر آ گیا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, وہ سات الا ریب فیہا, اور وہ قیامت اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں, تو قلتم ما ندری ما الساعۃ, تو تم یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے, ان نظن الا ظنا, اور ہم نہیں رکھتے اس کے بارے میں مگر ایک گمان ہے, خیال ہے. وما نحن بمستیقنین, اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں. تو جہاں صاف انکار تھا وہاں یہ شکوک شبہات بھی ان کے اندر پائے جاتے تھے. پھر کہیں قرآن حکیم نے ان کا استہزائی انداز بھی انکار آخرت میں بیان کیا ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 میں قول نقل ہوا کہ قال من یحیی العظام وهی رمیم, وہ کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا, اور اگر مرنے کے بعد زندہ ہو گئے تو یہ تو ایک جادو کا کھیل ہے اور کچھ نہیں ہوگا. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا کہ ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت, اور اگر نبی آپ ان سے کہیں کہ یعنی باسے بادل موت ہوگا, تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو لازمن یہ کہیں گے کہ جنہوں نے کفر کیا کہ ان ہاذا الا سحر مبین, کہ یہ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہوگا اور کچھ نہیں ہو. پھر انکار آخرت پر یہ قسمیں جو ہے وہ کھاتے تھے. سورہ نحل کی آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور انہوں نے اللہ کی بڑی زوردار قسمیں کھائیں کہ لا یبعث اللہ من یموت, کہ جو مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں اٹھائے, قسمیں بھی کھاتے تھے. اور پھر آج آپ مادہ پرستوں کا اعتقاد دیکھیے کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا دوسری دنیا کا ایمان یعنی آخرت یہ انسان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے امور میں منفی اثرات وہ ڈالتا ہے, اور اسے سیاسی اور اجتماعی طور پر جو ہے وہ انسان کو مفلوج کر دیتا ہے. اس اعتبار سے پھر وہ انکار آخرت کرتے ہیں. لہذا اس انکار کے جو مضر اثرات پھر انسانی زندگی پر اس کے فکر و عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں, اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ ایمان بالآخرت سے جو محرومی ہے یہ شر اور فساد کا وہ منبع اور مصدر ہے کہ جس سے آگے طرح طرح کی بیماریاں پھوٹتی اور جنم لیتی ہیں. یہ بات سورہ نحل کے آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمائے کہ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ, کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو آخرت کے دن کا انکار کرتے یعنی ایمان نہیں رکھتے, مثل السوء, ان کے لیے بڑی بری مثال ہے. اور اس انکار آخرت کا جو ایک مضر اثر نکلتا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 74 میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان صراط مستقیم سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے, جس میں فرمایا گیا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ, کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ قطعی اور یقینی طور پر سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے. اور ظاہر ہے کہ جب انسان سیدھی راہ سے بھٹک گیا تو پھر اس کا سارا نظام حیات ہی غلط ہو گیا اور ان کا فکری اور عملی قبلہ ہی جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. اور پھر کیفیات جنم لیتی ہیں کہ کبھی کوئی کمیونزم کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے, کبھی نیشنلزم کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے, کوئی وحدت ادیان کا راگ الاپ رہا ہوتا ہے, تو کوئی فرقہ پرستی کو فروغ دے رہا ہوتا ہے, کوئی سیاست کو مذہب سے بے تعلق دیکھنا چاہتا ہے, اور کسی کو تقریبی کاروائیوں سے فرصت نہیں, اور کوئی دہشت گردی کا بدترین نمونہ پیش کر رہا ہوتا ہے. اصل میں انکار آخرت کے بعد انسان کی کوششوں کا کوئی ایک محور جو ہے وہ نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ اس محرومی سے بچائے کہ انکار آخرت کی وجہ سے انسان صراط مستقیم سے ہٹتا ہے. پھر اس کا دوسرا مضر اثر یہ ہوتا ہے کہ راہ حق سے پھر انسان روکتا ہے دوسروں, اور دین حق میں کچی جو ہے وہ تلاش کرتا ہے. یہ بات سورہ اعراف کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا, اور وہ لوگ اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں, اور دین حق میں اس راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں. وہم بالآخرت کافرون, اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے. پھر ساتھ ساتھ اس انکار آخرت کی وجہ سے غرور اور تکبر کا انسان شکار ہوتا ہے, اور اس کے اندر سے جذبہ ایثار جو ہے وہ اسے وہ محروم ہو جاتا ہے. یہ بات سورہ ماؤن کی ابتدائی جو 3 آیات ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ارائیت الذی یکذب بالدین, کہ نبی آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھ, اس شخص کو دیکھا کہ جس جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے, آخرت کو جھٹلاتا ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم, کہ جو غرور اور تکبر کے نشے میں یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور دوسروں کو بھی ایثار کی ترغیب نہیں دیتا. لہذا یہ ہے کہ اس انکار آخرت کی وجہ سے ایک غرور اور تکبر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور جذبہ ایثار اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. پھر دوسروں کے حقوق پر آگے بڑھ کر انسان اس انکار آخرت کی وجہ سے دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرتا ہے اور اپنے فرائض جو وہ ادا نہیں کرتا. سورہ متففین کی جو آیات جس میں یہ ارشاد ہوا کہ ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے اس دن چھٹانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین, وہ لوگ کے جو کہ بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم, یہ ہے وہ دو باتیں کہ وہ نہیں جھٹلاتے اس کو مگر ہر وہ شخص کے جو معتد ہے اور اثیم ہے. یعنی کوئی اگر دوسروں کے حقوق میں دست درازی کرے تو یہ معتدن, یہ جو اسم یہ آیا ہے یعنی عدوان سے, اعتدا سے یہ نکلا, تو یہ اعتدا ہے دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنا. اور جبکہ اسم یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں وہ اس کو ادا نہ کرے بلکہ ان کو دبا دے. اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں یہ ممنوع ہیں اور حرام ہیں, اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ انکار آخرت کی وجہ سے ایک معاشی بگاڑ اور فساد وہ برپا ہوتا ہے انسان کے اندر. اور سورہ متففین کی ابتدائی آیات میں یہ موضوع کل شجاع بھائی کا انشاءاللہ اس پر وہ گفتگو کریں گے, لیکن یہی بات اس میں ارشاد ہوئی کہ ویل للمتففین, ہلاکت ہے, بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اور ان کی کیفیت یہ آگے بیان ہوئی کہ جب وہ ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. اور اس کی کیفیت یہ بیان ہوئی کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کہ کیا انہیں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی گمان نہیں ہے, کوئی خیال نہیں ہے. لیوم عظیم, اس عظیم دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, کہ جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں. پھر ساتھ ہی ایک محروم انسان کی یہ ہوتی ہے اس انکار آخرت کی وجہ سے مضر اثر کہ اللہ کی رحمت سے انسان مایوس ہو جاتا ہے اس انکار آخرت کی وجہ سے. یہ بات سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه, اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور اس کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو میری رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، واولئک لہم عذاب الیم، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر ساتھ ہی انکار آخرت کرنے والا انسان، اس کے جو بدعمالیاں ہیں وہ پھر اس کے لیے مزین کر دی جاتی ہیں، وہ اس کو خوشنما محسوس ہوتی ہیں. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم اعمالہم، تو ان کے اعمال ہم نے ان کے لیے مزین کر دیے، فہم یحمہون، اور وہ اس میں اندھے ہو رہے. لہذا جب دنیا انسان کا نصب العین بنتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر برے اعمال اسے خوشنما معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ طرز فکر جب غلط ہو گیا تو طرز عمل بھی جو ہے وہ غلط ہوگا، اس کا لازمی نتیجہ ہے. پسند و ناپسند کا معیار پھر وہ غلط ہو کے رہ جاتا ہے انسان کا. اور جو شخص آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا تو گویا وہ اپنے برے اعمال کی سزا پر یقین بھی جو ہے وہ نہیں رکھتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ خواہ کچھ بھی کرے اس دنیا میں، بدکاری کرے، زنا کرے، حرام خوری کرے، اسے سزا تو ملنی نہیں، اور جب سزا نہیں ملنی تو وہ اس کام کو برا کیوں سمجھے. تو اس طرح وہ برے اعمال کو بھی اچھا ہے کہ جو سمجھنے لگتا ہے، اس کے سامنے اس کے برے اعمال وہ مزین کر دیے جاتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ اس انکار آخرت کا جو ایک مضر اثر وہ یہ بھی ہے کہ دلوں میں انسان کے انکار جو ہے وہ جم جاتا ہے اور بس جاتا ہے. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا کہ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، پس وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ، تو ان کے دلوں میں انکار وہ بس کر رہ جاتا ہے، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ گھمن پر پڑ جاتے ہیں. یعنی انسان پھر احکامات شریعت کا لمحے لمحے جب وہ انکار کر رہا ہوتا ہے اور اس کی تاویلات پھر وہ کر رہا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں یہ انکار بس جاتا ہے. پھر اس انکار آخرت کی وجہ سے انسان دکھاوے کے اعمال جب وہ کرنے لگتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ والذین ينفقون اموالهم رياء الناس، اور وہ لوگ کے جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اصل میں وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر انسان کے اعمال وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو جاتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ اس انکار آخرت کی وجہ سے اعمال جو ہے وہ انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں، حق ہو جاتے ہیں. یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 147 میں فرمایا گیا کہ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، اور وہ لوگ کے جو ہماری آیتوں کو جنہوں نے جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، حبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال وہ ہدارت ہو گئے، حق ہو گئے، ضائع ہو گئے. ہل یجزون الا ما کانوا یعملون، اور کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور بدلہ پا سکتے ہیں کہ جیسا وہ کریں ویسا بھرے. لہذا یہ ہے کہ دکھاوے کے اعمال انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس انکار آخرت کی وجہ سے. پھر پرفریب باتوں کا انسان جو ہے وہ شکار ہوتا ہے، اور پھر یہ دلوں کے ٹیڑھ کا باعث بنتا ہے. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین کو بنایا ہے ہر نبی کا دشمن، یوہی بعدہم الی بعد زخرف القول غرورا، کہ جو ایک دوسرے پر ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر وہ القا کرتے رہتے. اور فرمایا کہ ولو شاء ربک ما فعلوا، اور اگر تمہارے رب کی مشیت نہ ہوتی تو وہ ایسا کبھی نہ کرتے. فذرہم وما یبتغون، تو ابھی آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، وہ اپنی افترا پردازیاں وہ کرتے رہے. اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں کرنے دے رہا ہے. وَلِتَذْغَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل جو ہے وہ ٹیڑے ہو جائے. وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ اس پر راضی بھی ہو جائیں. وَلَيَقْتَرِفُ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور ان برائیوں کا وہ اقتصاب کریں کہ جن کا وہ اقتصاب وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان پرفریب باتوں سے محفوظ فرمائے اور دلوں کے ٹیڑھ سے جو ہے وہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ تو ایک قسم تھی، صورت تھی انکار آخرت کی کہ ساتھ جو ہے وہ انکار کر دیا جائے اور اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ ہم نے سمجھے. اس کے بعد جو میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسری جو قسم ہے وہ بڑی خطرناک ہے میرے اور آپ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اقرار کے پردے میں انکار آخرت سب سے زیادہ خطرناک صورت ہے. کہ بظاہر اقرار موجود ہے آخرت کا، لیکن آخرت سے متعلق کچھ ایسے نظریات وہ اختیار کر لیے جاتے ہیں کہ پھر ایمان بالآخرت کی افادیت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، یعنی انسان کے عمل کی اصلاح پھر نہیں ہوتی، اور اس طرح آخرت کا ماننا نہ ماننا جو ہے وہ برابر ہو جاتا ہے. اقرار کے پردے میں انکار کی جو صورتیں بانی محترم نے سمجھائی بھی تفصیل کے ساتھ، اس میں پہلی صورت ہے صفات باطلہ کا عقیدہ. اور مشرکین مکہ کا جو یہ قول سورہ یونس میں نقل ہوا آیت نمبر 18 میں کہ جو وہ بت بنائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، یہ ہماری شفاعت کرا لیں. جبکہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، یعنی سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کوئی فائدہ نہ دے گی، کوئی نفع نہ دے گی. شفاعت حق کا جو تصور قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے اس کی تو تین شرائط ہیں، کہ اللہ تعالیٰ شافع سے راضی ہو شفاعت کرنے والے سے، پھر اللہ تعالیٰ جو مشفوع لہو ہے اس سے بھی راضی ہو کہ جس کے لیے سفارش کرانے مقصود ہے، اور نمبر تین اللہ تعالیٰ نے شافع کو شفاعت کی اجازت بھی جو ہے وہ عطا فرما دی. سورہ طہٰ کی آیت نمبر 109 یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ شَفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، کہ اس دن شفاعت وہ نفع نہ دے گی مگر یہ ہے کہ جس کے لیے رحمان اجازت دے دے اور جس کے لیے بات کو پسند کر لے، شفاعت کو پسند کر لے. اور شفاعت باطلہ کے تصور کے ساتھ جو مضر اثرات وہ اٹیچ ہیں، اس کے تحت سفارشی اس کے اندر پیدا چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے علم کو محیط کل نہیں مانتا، اور اس کے اندر یہ تصور پنپتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالی نے جو جہنم میں ایک انسان کو جہنم اس کے لیے لکھ دی ہے وہ تو غلط فہمی میں پکڑا گیا، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. لہٰذا یہ ہے کہ ایک تو انسان کے اندر پھر اس کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کل علم کو جو ہے وہ اس کا احاطہ نہیں رکھتا. پھر اس شفاعت باطلہ سے عدل کی جو ہے وہ نفی ہوتی ہے، یہ سراسر عدل کے خلاف ہے کہ بھئی وہاں اندھیر نگری چوپٹ راج ہوگا، جو بھی کھڑا ہوگا وہ کسی کی بھی سفارش کرا کے اسے جنت میں لے جائے. تو یہ تو دنیا کی زندگی میں لا علمی کی بنیاد پر یہ کام ہوتا ہے کہ انسپکٹر صاحب کے پاس جا کے ہم کہیں کہ آپ نے اس بندے کو غلط پکڑ لیا، یہ تو بڑا شریف انسان تھا، کچھ شرفا وہاں پر چلے جائیں، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ شرفا ہیں، مجھے علم نہیں تھا اس لیے لے جائیں آپ چھڑا دیتا ہوں. لہذا کہ اللہ کے حضور جا کے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ معاذ اللہ آپ کو پتہ نہیں تھا جس کے لیے آپ نے جہنم لکھ دی، وہ تو بڑا شریف انسان تھا، معاذ اللہ سما معاذ. تو اللہ تو سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. پھر اس شفاعت باطلہ کے عقیدے سے توکل اور اعتماد وہ اللہ کی ذات سے اٹھتا ہے، اور معبودان باطل پر وہ توکل اعتماد انسان کا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ اعمال میں کس طرح سے بگاڑ آتا ہے، مزاروں پر جو خرافات ہوتی ہیں اور دھمال ہوتے ہیں اور قبالیاں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اقرار کے پردے میں انکار کی جو یہ پہلی صورت ہے شفاعت باطلہ کا عقیدہ. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کی صرف شان رحمت ہی کو پیش نظر رکھنا، اور یہ سب سے زیادہ لطیف ہے اور انتہائی خطرناک بھی ہے کہ شیطان انسان کو اللہ کی شان رحیمی اور غفاری کے حوالے سے دھوکے میں رکھتا ہے، اور شان رحمت کو انسان کے سامنے اس طرح مزین کرتا ہے کہ انسان اللہ کی شان قہاری سے غافل ہو کر مسلسل بے عملی کا وہ مرتکب ہوتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تصویر کا ایک رخ ہے کہ جو کہ شیطان رکھتا ہے کہ اللہ بڑا غفور ہے, رحیم ہے, نقطہ نواز ہے, تم بدکار ہو, تم نے جتنے کرپشن کیے ہو لیکن اللہ تو بڑا غفور اور رحیم ہے, بخش دے گا, تم جہنم میں نہیں جاؤ. اور یہی بات ہے کہ جس کی تصحیح قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہے, سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں بھی فرمایا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا, کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور ایک بہت بڑا دھوکے باز یہ شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رکھے. اور یہی بات سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھے کس چیز نے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا. اور اس دھوکے کی بڑی واضح ترجمانی ہمیں اشعار میں بھی مل جاتی ہے. بانی محترم یہ اشعار سنایا کرتے تھے کہ اسیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا, ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یعنی ہم نے جہنم کی بہت تدبیریں کی, زنا بھی کیا, شراب نوشی بھی کی, حرام خوری بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ہمیں جہنم میں جو پھینک دیا جائے. پھر کسی شاعر نے کہا کہ تو کیا وہ ہم کو ہر ایک جرم کی سزا دے گا, تو کیا وہ ہم کو ہر ایک جرم کی سزا دے گا, پھر اپنے رحم و کرم کا ثبوت کیا دے گا. تو اس طرح سے یہ شان رحمت کو شیطان انسان کے سامنے رکھتا ہے اور اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے. اور اس کی نفی, اس گمراہی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار قرآن حکیم میں فرمائی ہے. سورہ قلم میں جس طرح سے الفاظ آتے ہیں کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم ایک فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ایک ہی صف میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ابو جہل جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے. ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا, کیف تحکمون, تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اور اللہ کے بارے میں متوازن جو عقیدہ ہے وہ بھی قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں سورہ ہجر کی آیات میں کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ بے شک میں غفور بھی ہوں, رحیم بھی ہوں, بہت بخشنے والا ہوں, رحم کرنے والا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے کہ جو واقعتاً انسان کی تربیت کے لیے یہ دونوں رخ ضروری ہیں کہ وہ انا عذاب ہوا العذاب العلیم, کہ بے شک میرا عذاب بھی پھر دردناک عذاب ہے. تو یہ امید اور خوف کی کیفیت ہی اصل میں ایمان ہے, الایمان بین الخوف والرجا. اور بہرحال اس کے پھر مضر اثرات یہ نکلتے ہیں کہ جب شان رحیمی کو ہی سامنے شیطان کر دیتا ہے تو پھر انسان اس کے نتیجے میں عمل میں جو ہے وہ تاخیر پر تاخیر کیا جاتا ہے. سورہ حدید کا کل حوالہ مختار فاروقی صاحب کے بیان میں آ رہا تھا کہ پل صراط پر جو وہ نقشہ ہوگا کہ اہل ایمان نور ایمان اور نور عمل کے ذریعے سے آگے بڑھ رہے ہوں گے اور منافقین انہیں پکاریں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے نور میں سے دے دو, اقتباس کر لیں ہم تمہارے نور میں سے. اور جب وہ پکاریں گے ینادونہم الم نکم معکم, وہ پکاریں گے کہ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں تھے, منافقین اہل ایمان سے کہیں گے. تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا, کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ تھے, لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہوا کہ ولکنکم فتنتم انفسکم, تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا, یہ مال اور اولاد تمہاری پاؤں کی بیڑیاں بنی, وہ طرف بس تم اور تم وہ مگو کی کیفیت میں آ گئے, دلے کرتے رہے زندگی کی امید پر اور اللہ کی شان رحمت کی امید پر گناہ پہ گناہ کرتے رہے. ورتب تم, اس کے نتائج پھر یہ ہوئے کہ تم شکوک و شبہات میں پڑ گئے, وغرتکم الامانی, اور تمہاری وشفل تھنکنگز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا, امانی نے, خوشکن خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالا, حتی جا امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا, وغرکم باللہ الغرور, اور ایک بہت بڑے دھوکے باز شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھا. اور ساتھ ساتھ پھر اس کا نتیجہ ایک بڑا خطرناک نکلتا ہے کہ جو میرے اور آپ کے لیے بھی بڑا خطرناک ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ فرمائے, کہ انسان پھر راہ حق میں سستی کرتا ہے. اور سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا جو مرحلہ ہے اس میں یہ چیز جھنجھوڑا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ فاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین میں دھسا چاہتے ہو، تم زمین سے جو ہے وہ چمٹ جاتے ہو. ارضیتم بالحیات دنیا من الاخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر رہے ہو؟ تو فما متاع الحیات دنیا فی الاخرہ الا قلیل، تو یہ دنیا کی زندگی کا جو متاع ہے یہ آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑا ہے، بہت کم. خاص طور پر یہاں رفع تنظیم کو مجھے اور آپ کو بھی اپنا ایک تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ راہ حق میں سستی اور اتنے بڑے کام میں اقامت دین کی جدوجہد میں جو سستی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ نقیب وہ ہماری راہ تکتا رہ جائے اسرے کے حوالے سے اور ہم حاضر نہ ہوں. خدا نہ کرے کہ ماہانہ انفاق کا جو بھی خانہ ہے وہ ہمارے اعتبار سے خالی رہ جائے، ماہانہ سبیداری میں ذمہ داران وہ ہماری راہ تکرے ہوں اور ہم حاضر نہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سستی سے محفوظ فرمائے. پھر اقرار کے پردے میں انکار کی ایک کیفیت، تیسری کیفیت یہ ہے کہ نسلی تفاخر یا انبیاء کے ساتھ نسبت کی وجہ سے نجات اخروی کی ایک امید ہے کہ جو انسان لگا لیتا ہے. اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 80 میں یہود کا جو طرز عمل ہے اہل کتاب کا، وہ بیان ہوا کہ وہ انبیاء کی نسبت اور نسلی تفاخر کے اعتبار سے یہ زوم رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ ڈالے گا تو صحیح لیکن نکال لے گا فور، ہم تو جنت کے لیے بنائے گئے. اسی طرح سے سورہ مائدہ میں ان کا یہ قول نقل ہوا کہ وقالت الیہود والنصارہ، کہ یہود و نصارہ نے کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم تو اللہ کے بڑے بیٹوں کے مانند ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ قل انبی، آپ ان سے پوچھئے کہ فلما یعذبکم بذنوبکم، تم اتنے چہیتے ہو اللہ کے اتنے محبوب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے سبب تم پر عذاب کیوں نازل کرتا ہے؟ کیوں بخت نصر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا؟ کیوں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں تم پر حملہ کروایا؟ کیوں ہٹلر کے ہاتھوں تم پر یہ عذاب آیا؟ اگر تم اتنے چہیتے ہو، وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، اور باقی سارے بھیڑ بکریاں ہیں، جنٹائلز اور گویمز ہیں، تو پھر یہ ہے کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں تخت پر بٹھانا چاہیے تھا. اور یہی کیفیت ہے کہ جو آج ہماری بھی ہے، یعنی جب ان امت تنزلی کا شکار ہوتی ہے، قرآن و سنت سے دور ہوتی ہے اور الہامی تعلیمات سے دور ہوتی ہے تو پھر وہ خوشکن خواہشات کا وہ سہارا لیتی، اور یہی وہ بگاڑ ہے کہ جو ہمارے اندر بھی آیا. انبیاء کے نسبت کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تو امتی ہیں، بخشے بخشائیں، اور لہک لہک کر اس شعر میں یہ کہا جاتا ہے کہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے میرے مولا تیری محبوب کی امت میں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس انکار آخرت کی وجہ سے ایک اخلاقی فساد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جھوٹ، فریب، ظلم، وعدہ خلافی، حق تلفی اور دوسرے معاشی اور اخلاقی جرائم وہ عام ہو جاتے ہیں معاشرے، اور پھر معاشرے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دو ٹانگوں کے جانوروں کا ایک معاشرہ جو ہے وہ بن کے رہ جاتا ہے. پھر اقرار کے پردے میں انکار کی جو چوتھی صورت ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے کہ جب انسان کو دنیا میں اللہ تعالی آسائشیں دیتا ہے اور اسے نعمتیں بخشتا ہے تو انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، اور اس بنیاد پر پھر آخرت میں بھی اچھے بدلے کی وہ توقع رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور ان کے دماغوں میں پھر ایک خناس یہ سما جاتا ہے کہ دنیا میں جو بھی مال اور دولت مجھے دیا گیا ہے وہ میری قابلیت اور میری صلاحیت کی وجہ سے اور یہ میرا استحقاق ہے. یہ بات سورہ حامیم السجدہ کے آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَلَئِنْ عَذَبْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ذَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، کہ اگر ہم انہیں ایک تکلیف جو انہیں پہنچی تھی اس کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، اس تکلیف کو دور کر دیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، وہ لازمن یہ کہے گا یہ تو میرے لیے, یہ میرا استحقاق تھا. وَمَعَذُونُ سَعَتَ قَائِمًا, اور پھر یہ ماندہ پرستی کی جو انسان کو جس کلائمیکس پہ لے کے جاتی ہے وہ یہ کہ میں گمان نہیں کرتا کہ وہ قیامت قائم ہونے والی ہے. وَلَا رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى, اور بالفرض بالفرض اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا بالفرض, میرا یقین تو یہ ہے کہ وہ قیامت برپا نہیں ہوگی, اور چلو اگر مان بھی لیا جائے کہ قیامت برپا ہو جائے اور میں اپنے رب کے حضور لوٹا دیا گیا تو اس کے پاس بھلائیاں بھلائیاں میرے لیے ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں مجھے جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہے مجھ سے راضی ہے, اور جب یہاں راضی ہے تو آخرت میں بھی راضی ہوگا اور وہاں پر تو بڑا چڑھا کر دے گا. اسی فکری غلطی کو سورہ کہف میں بھی ہم جانتے ہیں دو آدمیوں کی مثال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرمایا. ایک خدا پرست انسان تھا, ایک دنیا پرست انسان تھا. دنیا پرست انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں, باغات دیے, اور وہ اپنی پلاننگ پر جب اترا گیا, مادہ پرست انسان تھا, اسباب پر اس نے بھروسہ کیا. اور قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ کہف میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ بدخل جنتہ وہو ظالم لنفس, اور وہ داخل ہوا اپنے باغات میں اس حال میں کہ جب وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. یہ مادہ پرستی یہ ظلم ہے, اللہ تعالیٰ اس ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, اس نے کہا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغات اس پر کوئی آفت آئے گی اور یہ کبھی ختم بھی ہوں گے, یہ ہمیشہ باقی رہیں گے. وما اظن الساعه قائما, اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ کوئی قیامت بھی جو ہے وہ برپا ہوگی. اور ولی ردیت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا, اور بالفرض اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو وہاں تو میں بڑھا چڑھا کر جو اللہ تعالیٰ مجھے لوٹائے گا. تو پھر اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ دنیاوی اور مادی ترقی اور کامیابی, دنیاوی ترقی اور کامیابی یہ مقصد حیات انسان کی بن جاتی, اور روحانی اور اخلاقی ترقی کو بالکل پسے پش انسان جو ہے وہ ڈال دیتا ہے, اور پھر ایک تمدنی فساد وہ برپا ہوتا ہے معاشرے میں, کیونکہ اب دنیا ہی مطلوب ہے محبوب ہے, اور جس سے پھر تمدن کا مزاج وہ بالکل بدل جاتا ہے. دولت اور ثروت کی ایک نمائش ہے کہ جو معاشرے میں برپا ہوتی ہے, تفاخر اور تنافس کے اظہار کا ایک ذریعہ, پھر یہ کیفیت وہ بن جاتی ہے. اور پھر اس کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے بڑا خطرناک, اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے, کہ ہدایت قرآنی سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھتے ہیں, جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا, تو ہم آپ کے اور آخرت کے انکار کرنے والے کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں, اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں. وجعلنا علی قلوبہم اکنا, اور ان کے دلوں پر ہم ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ ان یفقہوہ, کہ وہ پھر اس کو سمجھ نہیں سکتے ہدایت. وفی آذانہم وقرا, اور ان کے کانوں میں گرانی ہم پیدا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان انکار آخرت کی جو یہ جملہ صورتیں ہم نے سمجھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے. آخر میں انکار آخرت کے جو اسباب ہم نے سمجھے ہیں الحمدللہ بانی محترم سے, یہ ایک تذکیر اور یاد دہانی ہے کہ جو ہمارے سامنے ہو رہی ہے. انکار آخرت کے اسباب کے حوالے سے یہ سوچئے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان اپنی زندگی کا قیمتی وقت اور قیمتی سرمایہ اور اپنی قیمتی صلاحیتیں کسی ایسے کام پر خرچ کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتا کہ جس میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے. انسان مزاج, جو انسانی مزاج ہے, اس معاملے میں بڑا حساس ہے, اور اس قدر حساس ہے کہ بعض معمولی ناکامی پر ایسا صدمہ ہوتا ہے کہ انسان خودکشی تک جو ہے وہ کر گزرتا ہے, اور پھر اتنے ابدی صدمے سے لوگوں کو کے دوچار ہونے کی جو آخر وجہ ہے وہ پھر کیا بنتی ہے. لہذا سورہ قیامہ کی آیت نمبر 5 میں اس انکار آخرت کے جو سبب بیان ہوا, پہلا سبب وہ اصل میں یہ ہے کہ انسان فسق و فجور کی جو عادت ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. فرمایا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ, کہ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے، فسق و فجور وہ کرتا رہے، جو چسکا اسے لگا ہے انکار آخرت کی وجہ سے، لہٰذا یہ ہے کہ وہ پھر اسے جاری رکھنا چاہتا ہے. منکرین آخرت کے انکار کا اصل سبب نہ منطقی ہے نہ عقلی ہے، بلکہ وہ اپنی حرام خوری اور فسق و فجور والی زندگی کو جاری رکھنا چاہتا ہے. اس آیت کی روشنی میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، اور ان اخلاقی پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے کہ جو آخرت کو ماننے سے لازماً اس پر عائد ہوتی. تو اس اعتبار سے جو دوسرا سبب ہے وہ بھی سورہ قیامت کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انکار آخرت کا ایک سبب وہ حب دنیا بھی ہے. کلا بل تحبون العاجلا، ہرگز نہیں بلکہ تم آجلا سے محبت کرتے ہو، تم دنیا سے محبت کرنے والے ہو، وتذرون الآخرہ اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے. یہ موت کے بعد دوسری زندگی اور اعمال کی جواب دہی کا تصور نہ صرف یعنی نہ ہونے کی ایک نتیجہ وہ یہ نکلتا ہے کہ ہر انسان زندگی سے زیادہ متمتع ہونے کی کوشش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جتنے وسائل اس کے پاس دنیا میں وہ ہیں وہ اس کو حاصل کر لے، اور پھر یہ ہے کہ دنیا کی آسائشوں اور عیش و طرف کے لیے اسے پھر وہ ان آسائشوں کو استعمال کرتا ہے، اور اس کا یہ مقولہ بن جاتا ہے کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ بس یہی دنیا ہے، اسی میں عیاشی ہمیں کرنی ہے، معیار زندگی بلند کرنے کی ایک دوڑ ہے کہ جو کہ پھر روز و شب وہ جاری رہتی ہے، اور اس میدان میں ہر شخص وہ دوڑتا ہوا نظر آتا ہے اللہ ماشاء اللہ، اور اس پر معیار زندگی بلند کرنے کی ایک دھن جو ہے وہ سوار ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے، اور اس اعتبار سے جو یہ فکر الحمدللہ ہمیں ملی ہے یہ اللہ تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اگر یہ فکر مستعذر رہے ہر آن ہر لحظہ تو پھر ہم اس کیفیت سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. جو لوگ فوری لذتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور فوری آسائشوں کو قربان نہیں کر سکتے وہ آخرت سے غافل رہتے ہیں، اور اللہ کی جناب میں محاذے کے کھڑے ہونے کو وہ فرموش کر دیتے ہیں، بالکل بھلا دیتے ہیں. اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو حکیمانہ اشعار میں دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت نقشہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یغوث البحر من طلب الوالی ومن طلب الاولى سحر الليالي ومن طلب الاولى من غیر قد اضال عمر فی طلب المحالی، کہ جو موتیوں کا طالب ہوتا ہے لا محالہ وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اور جو بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ صفت نصیب فرمائے. اور اس کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بغیر محنت و مشقت کے بلند مقام چاہتا ہے تو وہ اپنی عمر ناممکن چیزوں کی خواہش میں وہ ضائع کر دیتا ہے، اور بقول حالی کے تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج نہ ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں اور دنیا کا جو متع ہے اس میں تنافس اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے افراد تو بہت کم ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے حصول کے لیے محنت و مشقت بھی کرتے ہیں اور راحت و آرام کو بھی تلاش کر دیتے ہیں، بہت مل جائیں گے ایسے افراد، لیکن جن افراد کی کمی ہے اور جس کا فقدان ہے وہ ان افراد کی کمی ہے کہ جو آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے اس طرز عمل کو اختیار کرنے والے کہ جس میں ایک فقر ہو، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہو، دنیاوی لذات سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے دین کی اقامت کی جدوجہد میں آگے بڑھنے کا وہ جذبہ ہو، ایسے افراد وہ کم ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت کو غم بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. یہ ترمذی کی روایت ہے، اور ہمارے بزرگ رحمت اللہ بڈر صاحب کی جو مجموعہ حدیث ہے اس میں بھی یہ حدیث انہوں نے شامل کی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی پر بات ختم کروں گا، کہ جو آخرت کو اپنا غم بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتے ہیں، اس کو دنیاوی لذات سے بے نیاز کر دیتے ہیں، اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ سمیٹ دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے. اور اس کے برعکس جو دنیا کو اپنا غم بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دو آنکھوں کے درمیان فقر لکھ دیتا ہے، تندرستی لکھ دیتا ہے، اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ بکھیر دیتا ہے، وہ کاموں کے انجام کے لیے دیوانہ ہو رہا ہوتا ہے، بھاگ رہا ہوتا ہے، اور دنیا سے اسے ملتا اتنا ہی ہے کہ جتنی اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے. تو یہ چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم آخرت کو غم بنائیں یا دنیا کو غم بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو غم بنانے کی، اس کی کامیابی میں بھولنے کی اور اس دنیا میں آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.
جزاک اللہ خیر. انجینئر سید نعمان اختر صاحب، کلا بل تکذبون بالدین، اس موضوع پر انکار آخرت کی مختلف شکلیں، ان کے نقصانات اور ان سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ انہوں نے سنائی.